الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المسلم واخو المسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے انتہائی معزز سامعین میرے بزرگوں اور دوستوں اس سب پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہے اور خصوصاً فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ بیان سے باہر ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجھے اس کی تکلیف ہے کیا مجھے اس کا درد ہے کیا مجھے اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا عمل کیا جا رہا ہے کل ایک دکان پر جانا ہوا تو کوک کی بوتلیں بھری ہوئی پیپسی بھری ہوئی ایکوافینا بھری ہوئی نیسلے کی پروڈکٹس بھری ہوئی ظاہر ہے کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں تو ہلکے سے دھیمے انداز سے سلام دعا کے بعد میں نے ایسے پوچھا کہ کیا آپ حصہ نہیں لیتے آپ کو درد اور تکلیف نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے نہیں بہت غم ہے بہت ظلم ہو رہا ہے لیکن کیا کریں یہ جو لیکن کا جملہ ہے نا کیا یہ روز قیامت اللہ کے سامنے میں اور آپ لیکن سے اپنی جان چھڑا سکیں گے کہ ہمارے پیسے کم ہو جاتے ہیں میرے پیارے بھائی روزی کم نہیں ہوتی یہ تو اللہ کا ایک ضابطہ ہے اللہ نے جو روزی میرے اور آپ کے لیے مقدر فرما دی جب تک آخری گھونٹ اندر نہیں جائے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی یہ تو میں نے اپنا خود دیکھا ہے والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا کا انتقال ہو رہا تھا آخری گھونٹ جو ہم نے پانی پلایا جتنا اللہ کو مقدر تھا وہ اندر گیا جو نہیں تھا وہ باہر آ گیا انتقال پھر ہوا تو اللہ کے ہاں تو ایک ایک دانہ لکھ دیا گیا ہے روزی کم نہیں ہوگی ایمان کی کمزوری ہے اللہ پر اعتماد اور یقین اور بھروسے کی کمی ہے کہ جناب اگر میں کولڈ ڈرنک نہیں بیچوں گا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے میرا گاہک ختم ہو جائے گا غم ہے باتوں کا غم باتیں بنانے کا غم ٹاک شو سننے اور سنانے کا غم اچھا ایسا ہو رہا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس غم کے اندر ہم مسلمان کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتے ہیں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کا بیان سنا حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جہاد مسلمان پر فریضہ ہے اور ہر ایک پہ اپنی استطاعت کے مطابق ہے تین قسم کا جہاد ہے حضرت نے فرمایا تین قسم کا جہاد ایک جہاد اپنی جان سے ہے اور یہ سب سے اعلیٰ جہاد ہے کہ آدمی اپنی جان کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا ہے جیسے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں نے اپنی جان مال عزت آبرو کو پیش کر رکھا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہیں بموں کو راکٹوں کو آ کے دیکھتے ہیں جب دیکھ کر اللہ اکبر کے نعرے اور کلمہ طیبہ کے نعرے بلند کرتے ہیں کیا ایمان ہے ان کا وہاں پانی نہیں وہاں دوائیں نہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایک آدمی کے کئی خاندان کے لوگ شہید ہوئے اس نے اپنے پوتے سے کہا ہاں, کہ جب تم اللہ کے پاس جانا جنت میں تو اللہ سے ان مسلمانوں کی شکایت کرنا کہ بے حس بنے بیٹھے تھے. اسرائیل کی مدد یہودی کمپنیاں کر رہی ہیں اور کھل کر کر رہی ہیں. ایریل والوں نے باقاعدہ وہاں پر اپنے پلانٹ لگا کر ان کے فوجیوں کا لباس دھونے کا نظام بنایا ہے. مرسیڈیز بینز والوں نے باقاعدہ ان کے لیے بڑا جو حساب کتاب دیا ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے, مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے. حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دام زکاتم فرمانے لگے کہ بھائی مسلمانوں کی جو عوام ہے وہ تو کچھ نہ کچھ الحمدللہ اپنا اپنا حصہ جس انداز سے ہے ملا رہے ہیں, لیکن بے حس ہمارے بڑے ہیں, بے حس بنے بیٹھے ہیں. ہر ایک کو یہ لگا ہوا ہے کہ میری جان بچ جائے, میرا ملک بچ جائے, میرا علاقہ بچ جائے. ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہے. جانا تو ہے, بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جانا ہے, یا اللہ نہ کرے ہسپتالوں کی موت مرنی ہے, یا پھر اللہ کے راستے کی موت. جانا تو ہے میرے پیارے بھائی, اللہ جی اللہ کے راستے کی موت کا مزہ ہی الگ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید ہونے میں مزہ اتنا آتا ہے کہ جب اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن جنتیوں سے تو شہداء کہیں گے, جنت کی نعمت کے باوجود ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, کہتے زندہ کیا جائے پھر شہید ہوں, پھر زندہ کیے جائے پھر شہید ہوں, پھر زندہ کیے جائے پھر شہید ہوں. اللہ کے راستے میں جان دینا اتنا لذیذ ہو جاتا ہے کہ ان کو وہ نعمت, اس وقت کی لذت جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی. جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی کیونکہ انہوں نے قربانی اللہ کے نام پر دی تھی. اللہ خالق ہے اور جنت مخلوق ہے. مخلوق کی کیا حیثیت ہے خالق کے سامنے, مخلوق کی کیا حیثیت ہے خالق کے سامنے میرے پیارے. تو بھائی جان جانی تو ہے, بچ تو سکتی نہیں. اللہ فرماتے ہیں چاہے تم فی بروج مشیدہ, کسی مضبوط قلعے میں بھی بند ہو جاؤ نا, موت تو آنی ہے چاہے کسی طرح بھی ہو. تو حضرت فرمانے لگے مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب نام لگاتے ہیں, تین قسم کا جہاد ہے بھائی. ایک جہاد بالنفس ہے, اپنی ذات اپنی جان لڑانا. پھر فرماتے ہیں یا تو پھر شہید ہو جانا یا غازی بن جانا. اور مسلمان کے لیے شہید ہو جانا بھی سعادت ہے, غازی بن جانا بھی سعادت ہے. پھر فرمانے لگے کہ پھر دوسرا, ہمارے پاس اس وقت ایسی طاقت نہیں, چاہنے کے باوجود جانے کے اسباب نہیں, تو پھر جہاد بالمال کرو, مال کے ذریعے سے ان کا تعاون کرو. جو جتنا کر سکتا ہے, حضرت مفتی عبدالرؤف مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اکاؤنٹ کھولا ہے, اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دو بھائی. آج کل تو سب کے پاس ہی اینڈرائڈ موبائل ہے, سب نے یہ جو ہے فتنا اپنی جیبوں میں لے رکھا ہے, سبھی کی آن لائن بینکنگ ہے تقریباً. بھائی کچھ نہیں ہوتا, 10 روپے تو جمع کرا سکتے ہیں نا. تھوڑا تھوڑا مال بہت کثیر ہو جاتا ہے. وہ کھلے عام یہودی اپنے یہودی کی مدد کر رہے ہیں, اور یہاں مسلمان صرف مذمتی کانفرنس ہی کر رہے ہیں کہ جی بہت برا, ایسا ہونا نہیں چاہیے. مطلب مارتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں, ہم تمہیں کچھ کہیں گے نہیں, نہ ہم تمہارا تیل بند کریں گے, نہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں, مارتے رہو, لیکن اچھا نہیں ہے, ایسا نہ کرو. بس رائے دے رہے, مذمتی کانفرنسیں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لائے تو جہاں دوسرے بڑے بڑے کام کیے, ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی, تو سب سے بڑھیا جو کام کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھائی چارگی کو قائم کرنا تھا, کہ انصار اور مہاجرین کے اندر بھائی چارگی قائم کر دی. روایات میں ہی آتا ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ بھائی جو تمہیں بیوی پسند ہو, پردہ نہیں تھا اس وقت, میں اس کو طلاق دیتا ہوں, تم اس سے شادی کر لینا. یہاں تک ہے ایسی قربانی، یہ بھائی چارگی قائم کیوں کی؟ تاکہ یہ ختم ہو جائے وہ مہاجری انصار. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عصبیت پر مرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج مسلمانوں کو یہی علاقائی سطح پر لڑا دیا گیا، ملکی سطح پر ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. دیکھ لیجیے آپ مسلمانوں کا حال یہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روز اول یہ کام کیا، بھائی چارگی قائم کرائی، بھائی چارگی قائم کرائی. جنگ احد کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاروں طرف سے کفار نے گھیر لیا ایک موقع پر اور ہر طرف سے تیر اندازی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند صحابہ کرام باقی تھے، جن میں سے 7 صحابہ کرام انصاری تھے. سب سے پہلے جان دینے والے یہ 7 کے 7 انصار صحابہ تھے. جب 7 شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مہاجرین صحابہ کو فرمایا، تم نے ان کے ساتھ انصاف نہ کیا، تم نے ان کے ساتھ انصاف نہ کیا. میرے بھائی، بھائی چارگی اتنی ضروری چیز ہے کہ ایک مسلمان پاکستان کا ہے، ایک مسلمان امریکہ کا ہے، امریکہ میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو پاکستان کے مسلمان کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. وہاں پر کسی مسلمان کو پتہ چلے کہ پاکستان کے مسلمان تکلیف میں ہیں، دل میں تکلیف ہونی چاہیے اور اس کی مدد کے لیے کھڑے ہونے کی جس قدر اس میں استعداد ہے اس پر جو ہے نا استعداد کے مطابق کھڑا ہونا فرض ہوتا ہے. ایک جسم کی مانند ہے ہم، ایک جسم کی مانند، لیکن افسوس کے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، افسوس کے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. اور ٹکڑوں اور تقسیم کر کے بس جب تقسیم ہو جاتی ہے نا، بھائی کو بھائی سے لڑا دو، پھر باہر والا آ کے جب مارتا ہے تو دوسرا بھائی کہتا ہے میری پٹائی تھوڑی ہو رہی ہے، میرے دشمن کی پٹائی ہو رہی ہے. حضرت مفتی عبد الرؤف سگرلی صاحب فرماتے ہیں، بھائی مال سے جہاد کر لو، مال کا جہاد کر لو، جتنا ہے اتنا دے دو. پھر فرماتے ہیں کہ بھائی زبان سے جہاد کر لو. زبان کا جہاد کیا ہے کہ ان کی تائید میں 2 لفظ تو بول سکتے ہیں نا، کسی سے بات تو کر سکتے ہیں. کسی دکان پر گئے تو ذرا سی بات کھڑے ہو کر تو کی جا سکتی ہے کہ دیکھو میرے پیارے بھائی، وہاں پر ہمارے مسلمان بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جنگی جرائم نہیں ہو رہے، یہ جنگی جرم ہی نہیں ہے. جنگی جرائم کے مقدمات اب تک جو چلے ہیں صرف مسلمانوں کے خلاف چلے ہیں، کہ جنگی جرائم کا ارتکاب صرف مسلمان نے کیا ہے. اور ہسپتال کو تباہ کر دینا کوئی جنگی جرم نہیں، عوام کو مار دینا کوئی جنگی جرم نہیں ہے، کوئی جنگی جرم نہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اقوام متحدہ اس وقت کھڑے ہوگی جب اسرائیل پٹنے لگے گا، جب ان کے اندر جنگ چھڑے گی نا، پھر دیکھنا یہ کیسے واویلے مچاتے، بند کرو بند کرو، اور پھر انہی مسلمان ممالک کو کہیں گے کہ فلسطین پہ زور ڈالو کہ یہ جے جناب جنگ بندی کی جائے. تو میرے پیارے بھائی، حضرت فرما رہے ہیں کہ زبان کا جہاد تو کر لو، ان کے لیے تائیدی جملے تو کہہ دو، ان کے لیے دعا کر لو. جیسے الحمدللہ تقریبا مساجد کے اندر صبح میں فجر کی نماز کے اندر دعا کی جا رہی ہے، ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے، اور ویسے بھی دعائیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. انفرادی طور پر حضرت کے الفاظ ہیں کہ بھائی اللہ کے سامنے آنسو بہا کر ان کے لیے دعائیں کرو. کیا ہمارے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے ایک دعا کر سکے؟ دعا. یہ سندھ فتح ہوا، محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے 17 سال کی عمر میں یہ فتح کیا. راجہ داہر کی یہاں حکومت تھی اور بڑی زبردست حکومت تھی، بڑی زبردست حکومت تھی، لیکن اللہ تعالی کا کرنا دیکھیے آپ کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تجارت ہندوستان کے قریبی علاقوں سے ہوا کرتی تھی، خصوصاً اس زمانے میں یہ جو سری لنکا تھا یہ مرکز تھا تجارت کا، تو اہل عرب کی تجارت یہاں سے بہت زیادہ تھی. تو کچھ اہل عرب نے یہ سوچا کہ جناب کیوں نہ ہم وہیں منتقل ہو جائیں تاکہ تجارت بڑھ جائے. تو کچھ لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ سری لنکا ہی شفٹ ہو گئے، منتقل ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد چند لوگ تھے، چند عورتیں، چند مرد، مردوں کے انتقال ہو گئے، عورتیں باقی بچیں، ایک آدھ مرد باقی بچا. تو انہوں نے سوچا کہ اب غیر وطن میں رہنا مناسب نہیں، اب اپنے وطن واپس چلتے. اس زمانے کے اندر جو سری لنکا کا بادشاہ تھا، والی تھا، تھا تو وہ کافر لیکن انصاف پسند آدمی تھا. اس کو جب پتہ چلا کہ مسلمان اس طرح یہاں سے منتقل ہونا چاہتے ہیں تو اس نے ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا اور ان کے لیے باقاعدہ کشتیوں کے ذریعے سے روانگی کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی حفاظت کے لیے کہ راستے میں بحری قزاق ڈاکو جو ہوتے ہیں سمندری، وہ کہیں لوٹ لاٹ نہ لیں، نقصان نہ پہنچائیں، تو اپنے فوجی دستہ بھی ان کے ساتھ کیا. اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا سارا سامان ایک جگہ جمع کر کے ان کو رخصت کیا وہاں سے. اللہ کا کرنا کہ جب یہ سندھ کے ساحل سے، مکران وغیرہ سے گزر رہے تھے کراچی کی طرف سے، تو وہاں پر راجہ داہر کی بحری افواج گشت پر تھی، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور سری لنکا کے جو فوجی تھے ان کو واپس کیا اور کہا کہ ان کا تاوان دو، پھر ان کو چھڑا کر لے کے چلے جاؤ. وہاں پہ ہلکی سی مد بھیڑ بھی ہوئی، تھوڑی سی ہلکی پھلکی جھڑپ بھی ہوئی. جو مسلمان مرد تھے ان میں سے ایک آدھ اپنی جان بچا کر کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور سیدھا پہنچا حجاج بن یوسف کے پاس. جب یہ وہاں سے بھاگ رہا تھا اور راجہ داہر کی فوجیں ان عورتوں کو گرفتار کر رہی تھی، تو ان عورتوں میں سے ایک عورت یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری مدد کو امیر المومنین کو بھیجو، امیر المومنین کو کہو کہ ہماری مدد کو آئے، ہماری حفاظت کریں. تو وہ آدمی سیدھا حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا. حجاج بن یوسف نے جب یہ بات سنی، کتنا ظالم مشہور ہے اور ظلم کی داستانیں ہیں، ایسا نہیں ہے مشہوری ہے، ظلم کی داستانیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان کے اندر جہاد کا جذبہ ہمیشہ زندہ رہا ہے، ہمیشہ زندہ رہا ہے. حجاج بن یوسف نے مرکز میں خط لکھا، اس زمانے کے جو امیر تھے انہوں نے اجازت دے دی، جاؤ بھائی سندھ پر چڑھائی کرو. پہلے تو راجہ داہر کو انہوں نے، حجاج بن یوسف نے خط لکھا کہ دیکھو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ہماری عورتیں اور جتنے لوگ گرفتار کیے واپس کرو، اور جو ساز و سامان ہے وہ واپس کرو. پہلے مسلمان خط لکھا کرتے تھے، اب یہود و نصارہ کا ٹیلی فون آتا ہے، راستہ دے دو ورنہ تباہ و برباد کر دیں گے. سمجھے بھائی؟ جو اس وقت مسلمان غیرت مند تھا، آج کا مسلمان تو ورلڈ کپ کا ہے، وہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں اور ہم گیند بلے سے کھیلتے ہیں. میں ہر جمعے کو یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اسرائیل کی کون سی ٹیم ہے. 1948 میں اس کا منحوس وجود دنیا کے نقشے پہ ابھرا اور 1973 میں باقاعدہ اقوام متحدہ نے اس کے وجود کو مانا ہے. قائد اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا جب یہ 1948 میں کہ یہ بڑی طاقتوں کی ناجائز اولاد ہے، بڑی طاقتوں کی ناجائز اولاد ہے. راجہ داہر نے جواباً لکھا کوئی زیادہ کہ بھائی وہ تو دوسروں کا معاملہ ہے، سمندری معاملہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا تمہاری مدد. کہا ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ، پھر تیار ہو جاؤ. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی نیک بھی تھے اور جنگی صلاحیتیں بھی رکھا کرتے تھے. ان کی سربراہی کے اندر کشتیوں میں سامان کو روانہ کیا گیا، اور اس زمانے میں منجنیق چلا کرتی تھی جو بڑے بڑے پتھر مارا کرتی تھی، بڑے بڑے پتھر جس سے برسائے جاتے تھے اور جس سے شہر کے گرد جو دیوار بنی ہوتی تھی وہ ٹوٹ جاتی تھی اور فوجیں اس کے اندر داخل ہو جاتی تھی، دوسرے ملک کا قبضہ ہو جاتا تھا، دوسری افواج کا قبضہ ہو جاتا تھا. تو وہاں سے حجاج بن یوسف نے بڑی بڑی توپیں، جو اس زمانے کی ایک بہت بڑی توپ تھی، وہ بھی اس کام کے لیے روانہ کی، اور یہاں سے ان کے ساتھ چند ہزار فوجی روانہ کیے گئے. یہ سندھ کے قریب اترے، شروع میں قلعوں کو فتح کرتے 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 جب یہ آگے بڑھے، جہاں راجہ داہر کا اپنا قلعہ تھا، وہ بہت مضبوط فوج کا مالک تھا، بہت مضبوط فوج تھی اس کی. جب اس کو پتا چلا تو وہ سامنے سے کئی لاکھ کی فوج لے کر آیا، جو سارے کے سارے اسلحہ سے لیس تھے. اور مزے کی بات کہ اہل عرب، چونکہ وہاں ہاتھی نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کے مقابلے میں وہ ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر آیا، ہاتھیوں کی فوج، اور ساتھ ساتھ خود سفید اونٹ پر سوار ہو گیا، سفید اونٹ پر سوار ہو گیا. 10 دن تک یہ مارکا جاری رہا، اور چند ہزار مسلمان لاکھوں کفار پر غالب آئے. راجہ داہر کو بھی مارا گیا، اسلام کا قلعہ جھنڈا گاڑا گیا، باب الاسلام کہا گیا اس سندھ کو. کس کی وجہ سے؟ چند عورتوں کی دہائی کی وجہ سے لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا، لاکھوں روپیہ صرف اس ایک جہاد میں، جو چند عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے کیا گیا، چند عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے کیا گیا. جب محمد بن قاسم پہنچے تو ہندوؤں کا ایک مندر تھا، ایک قلعہ تھا، اس پر ایک گنبد بنا ہوا تھا، اس گنبد پر ایک جھنڈا لگا ہوا تھا. ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اگر یہ جھنڈا باقی ہے تو پھر تو ہمیں فتح ملے گی، اور اگر جھنڈا گر گیا تو پھر ہمیں فتح نہیں ہوگی. اس زمانے کے اندر جو حاکم وقت ہوتا تھا وہ بہترین جنگی صلاحیتوں کا ماہر ہوا کرتا تھا. یہ لوگ یہاں سے منجنیق کے ذریعے سے پتھر پھینک رہے، لیکن کوئی دائیں سے نکل رہا ہے، کوئی بائیں سے نکل رہا. حجاج بن یوسف کو خط لکھا گیا، حجاج بن یوسف نے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے صرف زاویہ معلوم کیا، اور زاویہ معلوم کرنے کے بعد فرمایا کہ منجنیق کو اس زاویے پہ رکھ کر چلاؤ. اس زاویے پہ رکھ کر چلائی گئی تو ایک ہی نشانے کے اندر وہ جھنڈا نیچے آ گیا. بس ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اب تو شکست ہی شکست تھی، پھر ہوا بھی اللہ کے فضل سے ایسا ہی. میرے پیارے بھائی، آج ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہماری طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہائے یہ پاکستانی مسلمان کیا کر رہے ہیں. ہم پاکستانی مسلمان اپنے اپنے ہوٹلوں پر کوک کی بوتلیں بیچ رہے ہیں، پیپسی بیچ رہے ہیں، ایکوافینا بیچ رہے ہیں، اور وہ کھلم کھلا اب تو اسکیمیں نکل رہی ہیں، اب تو اسکیمیں نکال رہے ہیں. اور مسلمان کی غیرت کا جنازہ تو نکل ہی چکا ہے، مسلمان کی غیرت کا جنازہ تو نکل ہی چکا ہے. کتنی دفعہ سنا چکا کہ بنو قینقاع یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا اور امیر ترین گروہ تھا، قبیلہ تھا، سارے کے سارے تقریباً اس میں سنہار تھے، بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، اور ان کا قلعہ بھی بڑا مضبوط تھا. ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان عورت کسی کام سے یہودیوں کے بازار میں جاتی ہے، اس کی اوڑھنی کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے. وہ مسلمان کو آواز دیتی ہے, بازار بھی یہودیوں کا, علاقہ بھی یہودیوں کا, ایک مسلمان وہاں موجود, اس کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنی بہن کی مدد کرنی. اکیلے پہنچتے ہیں اور جس یہودی نے ان مسلمان عورت کی اوڑھنی ان کے سر سے اتارنے کی کوشش کی اور ان کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی, اس کو مار مار کے وہیں قتل کر دیتے ہیں. ایک مسلمان, ان کو بھی تو پتا تھا کہ علاقہ یہودیوں کا ہے, ظاہر ہے کہ سارے یہودیوں نے کھیل لیا, شہید ہو گئے. لیکن ایک عزت بچانے کے لیے جب اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ چلی, اللہ کے نبی نے بنو قینقاع کا محاصرہ کیا, ایک عورت کی وجہ سے یہ محاصرہ قائم کیا گیا, ایک عورت کی وجہ سے. تو میرے بھائی ہماری عزتیں کہاں چلی گئی ہیں؟ اتنا افسوس ہوتا ہے, اتنا افسوس آنکھیں بند کر لینے سے. یہ تو نہیں ہے کہ شیر کھائے گا نہیں, آنکھیں بند کر لیتا ہے کبوتر تو بلی نہیں کھائے گی کیا؟ جی مجھے تو نہیں پتا چل رہا, مجھے تو نہیں معلوم. تو ہمارا درد اور غم صرف ٹاک شوز تک ہے, ٹی وی دیکھ لیا, ناچ ناچ گانے دیکھ رہے ہیں. بڑی یونیورسٹی کے اندر دیوالی منائی جا رہی ہے, دیوالی کا تہوار منایا جا رہا ہے, ہندوؤں کے ساتھ یکجہتی کی جا رہی ہے. اور ہندو آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کیا حشر کر رہا ہے, کیا دیوالی منائی جا رہی ہے. جی آزاد خیالی ہے, جی آزاد خیالی ہے, اتنے آزاد خیال ہیں کہ ہمارے بھائی کو مارو, ہمارے باپ کو مارو, ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کی عزتیں خراب کرو, کوئی بات نہیں, ہم بڑے ظرف والے. اس کو ظرف نہیں کہتے, اس کو بغیرتی کہتے ہیں. اس وقت کا مسلمان غیرت مند مسلمان نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے احتجاجاً داڑھی رکھ لو بھائی, اللہ کے نبی کی سنت کو سجا لو اپنے چہرے پر. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی تھی, کیا یہی عمل کافی نہیں ہے؟ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں, اللہ کے نبی کی بھی تو مانے نا بھائی, اللہ کے نبی کو ماننا کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ نجات تو ہو جائے گی, لیکن کیا اللہ کے نبی ہم سے راضی ہیں کہ میرا امتی میرے چہرے میرا جیسا چہرہ نہیں بناتا, میرا امتی میرے جیسا لباس نہیں پہنتا, دو پیسے آنے لگ جاتے ہیں, کاروبار ذرا سا چلنے لگ جاتا ہے, ہاں حلیہ بدل گیا, پینٹ شرٹ پہ آ گئے. بھائی یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے بھائی, کہ اس میں کیا حرج ہے؟ کبھی کسی یہودی نصرانی کو دیکھا کہ اس نے کرتا شلوار پہنا ہو؟ کبھی نسپنڈلی شلوار کی ہو؟ نسپنڈلی شلوار کا تو مذاق اڑاتے ہیں مسلمان, لیکن جو چڈا پہن کے گھوم رہا ہے, ٹو کوارٹر اور تھری کوارٹر پہن کے گھوم رہا ہے, اس کا نہیں, وہ تو فیشن ہے. انگریز کی یہود و نصارہ کی ہر چیز کا نام فیشن ہے, اور مسلمان کی ہر چیز کا نام پسماندگی ہے. یہ ہماری ذہنی غلامی کی عکاسی ہے, ہم ذہنی غلام ہیں. جو ذہنی آزاد ہوتا ہے نا, اس کا لباس بھی اپنا ہوتا ہے, اس کی زبان بھی اپنی ہوتی ہے, اس کا رہن سہن کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے. ہم ذہنی غلام ہیں, ہم ذہنی مریض لوگ ہیں. آزادی نہیں ملی اس جدید تعلیم سے. کراچی کے ایک اسکول کے اندر آوارگی بدماشی کا انتہا کی گئی, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چھاپا پڑا پولیس کا تو وہ آوارگی بدماشی ختم کی گئی. یہ کراچی کے اسکول کے اندر, جی مجھے تو مہنگے اسکولوں میں پڑھانا ہے تاکہ میرا بچہ او لیول پڑھے, چاہے اس کا دین مٹ کے رہ جائے, چاہے دین مٹ کے رہ جائے. تباہ و برباد ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان آج ان کالج یونیورسٹیوں کے چکروں لگا لگا کر. صرف اچھی بڑی بڑی ڈگریاں دکھا کر ہمارے مسلمانوں کا ایمان کھینچا جا رہا ہے, ایمان ختم کیا جا رہا ہے. روزے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں شرماتے نہیں ہیں, ارے روزہ کوئی ہم بھوکے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ, کفر بک دیا. کیا انجام ہے ایسے آدمی کا, ڈگری بڑی مل گئی لیکن ایمان ختم ہو گیا. ارے کیوں حج کیوں فرض ہے, کیا ضرورت ہے جانے کی؟ میں کسی اور کو بھیج دوں گا, کیا میدان میں جاؤ, کیا گرمی کے اندر, کیا یہ دو چادریں پہن کے گھومو. اعتراضات کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں. میرے پیارے بھائی, جن لوگوں کے ہوٹل ہیں ذرا سا ہوش کا ناخن لو, جن لوگوں کی سپر مارکیٹیں ہیں ہوش کے ناخن لو. جب آنکھ بند ہوگی نا تو بچ نہیں سکو گے, اللہ کو جواب نہیں دے سکو گے, اور پیچھے تمہاری وراثت تقسیم ہوتی رہے گی, اولاد بھی لڑتی رہے گی, اور ہماری قبر کے اندر کیا حال ہوگا اللہ جانتا ہے. ہٹاؤ اپنی دکانوں سے اس کو, پاکستانی برانڈ نہیں ملتی نہ رکھو بھائی. ضروری ہے کہ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پی جائے. کولڈ ڈرنک پیتے وقت یاد رکھنا میرا جملہ کہ یہ کولڈ ڈرنک نہیں ہے, یہ فلسطینی بچوں کا, معصوم معصوم بچوں کا خون ہے. پیو خوب دبا کر پیو, کیونکہ مجھے تو کولڈ ڈرنک ہی چاہیے. ارے میرے پیارے, ہم لوگ بائیکاٹ کے ذریعے سے بہت بڑے جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں. بائیکاٹ کے ذریعے سے بہت بڑے جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں. مسلمانوں تک یہ بات پہنچائیں. جس دکاندار سے آپ پیار محبت سے بات کر سکتے ہیں, آپ کے تعلقات ہیں, ان تک کہیں. عمل کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے, ہمارا کام بات کا پہنچانا ہے. بات پہنچا دیں, کوئی کرے نہ کرے. جی برابر والے جو ہے نا وہ تو رکھ رہا ہے, میں نہیں رکھوں گا تو میری روزی کم ہو جائے گی. روزی ظاہری کم ہوگی, برکت زیادہ ہو جائے گی. برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے, یہ دکانداری نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں ہیں. اصل چیز برکت کی, کسی کے پاس لاکھ روپے ہو, کروڑ روپیہ بھی ہو, لیکن اس کو کینسر کی بیماری ہو, اللہ نہ کرے, اس کی خوشی کیا ہے بھائی. اور کسی کے پاس رات کو 100 روپے ہوتے جیب میں, صحیح ہے جی, سبزی روٹی کھا کر سو جاتا ہے, کوئی پریشانی کوئی دکھ نہیں ہے, سکون ہی سکون ہے, اس کو برکت کہتے ہیں, اس کو برکت اور عافیت کہتے ہیں. اللہ جی مجھے اور آپ کو اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ, فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ, صرف زبان یہ ہمدردی نہیں, عملاً ہمدردی کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلی اذان کے بعد سنت ادا کریں.